السلام علیکم والد صاحب.
وعلیکم السلام.
خیریت سے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے.
واصف علی واصف کا مشہور جملہ ہے کہ وقت کے بدلنے کا ایک موسم ہوتا ہے اور موسم کے بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے. پاکستان میں وقت اور موسم دونوں بدل رہے ہیں. تبدیلی کا وقت ہے اور انتخابات کا موسم. ایسے میں یہ محسوس ہوا کہ ایک نشست کا انعقاد کیا جائے جس میں اس حوالے سے ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ووٹ کیا کوئی شرعی یا دینی فریضہ ہے؟ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ووٹ شہادت ہے، وکالت ہے یا سفارش ہے، تو ووٹ اپنی ذات کے اندر اصل میں ہے کیا؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا، امرہم شورا بینہم. اس لحاظ سے یہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے، اور یہ ایسا ہی حق ہے جس طرح دنیا میں اب انسان کے بنیادی حقوق مانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو حقوق ہمیں دیے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں، ہم یہ فیصلہ کریں کہ کس شخص کو ہمارے اوپر حکمران ہونا ہے، یا کسی اور معاملے میں اگر ہم سے رائے طلب کی جاتی ہے تو وہ رائے ہم دیں. تو دینی لحاظ سے تو یہ حق ہے. البتہ دین میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کسی معاہدے میں بن جاتے ہیں اس کی پابندی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی آپ پر فرض ہو جاتا ہے. یعنی میں اس کی یوں وضاحت کروں گا کہ دین میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو براہ راست منصوص ہیں، جیسے میں نے اس کی مثال دی، یعنی اس آیت نے میرا یہ حق قائم کر دیا ہے کہ میرے اوپر بندوق کے ذریعے سے حکومت نہ کی جائے، میری رائے لی جائے. میں اگر مسلمان ہوں تو نظم اجتماعی میری رائے اور میرے مشورے سے قائم ہو اور میری رائے کی بنیاد پر اپنا استحقاق ثابت کرے، یہ میرا حق ہے. اس کے لیے براہ راست نص موجود ہے. لیکن دوسری نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ایک عمومی حکم دیا گیا، جیسے مثال کے طور پر ہم سے کہا گیا کہ تمہیں اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. تو اب میں نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا ہے، ایک معاہدہ کر لیا ہے، تو اس کے تحت آپ سے آپ ایک دینی حکم بن جائے گا. ہم پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان میں ایک دستور ہمارے نمائندوں کے ذریعے سے بن گیا ہے، اس دستور کی روح سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ووٹ ادا کریں. تو میرے نزدیک اس کی نوعیت یہ ہے. امانت تو یہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے کہ یہ کون سی امانت ہے جو میرے سپرد کی گئی ہے جس کو مجھے ادا کر دینا ہے. قرآن مجید کی جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے اس میں تو نظم اجتماعی کے ذمہ داروں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی امانتیں حقداروں کے سپرد کریں. یعنی جس وقت کسی قوم کی طرف سے آپ کو نظم سپرد کر دیا گیا ہے تو اب آپ نے جو فیصلے بھی کرنے ہیں وہ میرٹ پر کرنے ہیں، استحقاق کی بنیاد پر کرنے ہیں. اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. شہادت بھی یہ کسی طرح قرار نہیں پا سکتی، کیونکہ شہادت کی نوعیت تو یہ ہے کہ ایک چیز میرے علم میں ہے اور مجھے اس کی گواہی دینے کے لیے کسی دینی لحاظ سے طلب کر لیا گیا ہے، یعنی کسی جرم کی سزا کا فیصلہ کرنا ہے، کسی کا کوئی حق دلوانا ہے، اس موقع پر شہادت دی جاتی ہے. تو میں تو اس کو بہت سادہ طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ میرا حق ہے کہ میں ووٹ دوں اور میں اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں. اور جب میں نے ایک دستور کے تحت زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ ہمارے قومی میثاق کی حیثیت رکھتا ہے تو اب میرا یہ فرض ہے کہ میں جا کر ووٹ دوں، اپنی رائے کے ذریعے سے جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں اپنا کردار ادا کروں.
اگر میں آپ کی بات کو درست سمجھا ہوں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اس بات کا انتخاب کرے کہ اس پہ حکمرانی کون کرے گا. ہمارے ہاں یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ عام آدمی جو لے مین ہے وہ علمی اور فکری لحاظ سے شعور کی اس سطح پر نہیں کھڑا ہوا جہاں پر وہ اہل لوگوں کا انتخاب کر سکے، یعنی کہ اس کے علم کی وسعت میں یہ چیز آتی نہیں ہے کہ کوئی شخص کیسے اہل بنتا ہے. تو کیوں نہ یہ حق صرف سوسائٹی میں انٹیلیجنشیا کے پاس ہو کہ وہ اس چیز کا اختیار کریں کہ کن کو انتخاب کرنا ہے.
یہ بڑی پرانی بحث ہے، افلاطون کے زمانے سے چل رہی ہے. اس میں میرے نزدیک جو بنیادی فیصلہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حق کے تقرر کس کو حاصل ہے، یعنی ریاست کا نظم قائم کرنا ہے، کچھ لوگوں کو ہمارا نظام چلانا ہے. یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس لیے یہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ انسان کے اندر جس طرح خیر کے دائیات ہیں اسی طرح شر کے دائیات بھی ہیں، لہذا لوگ ایک دوسرے کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. لوگوں کی جان کے لیے، لوگوں کے مال کے لیے، لوگوں کی آبرو کے لیے، پھر یہ کہ ان کے اجتماعی معاملات ہیں جن کو چلانے کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی نظم قائم کیا جائے، تو یہ انسان کی احتیاج ہے، اس کی ضرورت ہے جس سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے. اس میں جو اصلی سوال ہے وہ یہ ہے کہ حق تقرر کس کے پاس ہے. یہ دو ہی جگہ پہ ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ خدا کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہمارا حکمران مقرر کر دیا. خدا کے حق کو تو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ جس طرح ہمارا معبود ہے اسی طریقے سے اس عالم کا بادشاہ بھی ہے، اور بادشاہ کی حیثیت جس کا چاہے تقرر کر دے. لیکن اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ معاملات لوگوں کی رائے پر مبنی ہوں گے. امرہم شورا بینہم میں یہی اصول قرآن نے بیان کیا ہے، پیغمبروں کا تقرر اس نے کیا اور بنی اسرائیل کے ہاں ان کے مطالبے پر حکمران کا تقرر بھی کیا. طالوت کے تقرر کا واقعہ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے یہی قانون بنا دیا گیا کہ امرہم شورا بینہم. اب ظاہر ہے کہ اب یہ حق تقرر عوام کو حاصل ہے. جب حق تقرر عوام کو حاصل ہے تو اس پر کوئی قدغن کس طرح لگائی جا سکتی ہے؟ یہ تو اس کا دینی پہلو ہے. ہر آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو مسلمان ہے، اس کو دینی لحاظ سے یہ حق حاصل ہو گیا کہ اس کی رائے لی جائے. عام انسانی تجربات بھی یہی کہتے ہیں، یعنی جمہوریت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ وہ بھی یہیں سے پیدا ہوئی ہے کہ یا تو آپ خدا سے یہ حق لے کے آئیں گے، اور آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ حق خدا کے حوالے ہی سے بیان بھی کیا جاتا رہا ہے. یعنی یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تقرر کر دیا، اس تقرر کی علامات یہ ہیں. خود ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے، اور وہ ایک بڑا نقطہ نظر ہے، کہ یہ حق اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور وہ اپنی طرف سے اس تقرر کا اعلان کرتا ہے. اس اعلان کی پھر مختلف صورتیں جو بیان کی جاتی ہیں. دوسری چیز، قدیم زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بادشاہ اپنا یہ استحقاق ثابت کرنے کے لیے یہ بتا دیتے کہ وہ خدا کے اوتار بن گئے ہیں، وہ سورج دیوتا کے اوتار بن گئے ہیں، گاڈ کنگس کا تصور پیش کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں تو اب ماضی کا حصہ ہو گئیں، یہ معلوم ہو گیا کہ محض توہمات تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. لوگوں نے بندوق کے تلوار کے زور پر جب قبضہ کر لیا تو اس قبضے میں اپنی حیثیت منوانے کے لیے انہوں نے اس طرح کے دلائل کھڑے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے بعد کہ لوگوں ہی کے پاس اس کا حق ہے، اب یہ لوگوں ہی کے پاس ہے. اس پر اگر کوئی شرط عائد کرنی ہے تو اس کے لیے علم و عقل میں کوئی استدلال ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کو اپنی کتاب میں بیان کر دینا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات بیان نہیں کی. البتہ یہ رہنمائی ضرور دی ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں معاملات رہنے چاہیے جن کے اندر استنباط کی صلاحیت ہو. تو یہ معلوم ہوا کہ رائے عامہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گی، یعنی عام لوگ ہی فیصلہ کریں گے، لیکن وہ لوگ جن کا انتخاب کرنا چاہیے وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فی الواقع ارباب حل وقت کہلائے جا سکیں. لعلمہ الذین یستنبطونہ، جس کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے سپرد معاملات رہنے چاہیے جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ رہنمائی دے دی کہ ہمیں انتخاب کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر سے وہ لوگ منتخب ہو کے جائیں جو علم و فکر کے لحاظ سے، جو معاملات کے فہم کے لحاظ سے برتر ہوں. یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ حق تقرر عوام کے پاس ہے تو اس کا فیصلہ خارج میں کون کرے گا؟ یہ انہی کو کرنا ہے.
ٹھیک ہے، اگر حق تقرر عوام کے پاس ہے تو کیا عوام کے انتخابات سے پہلے یہ ممکن ہے کہ کوئی ادارہ کسی شخص کو نااہل قرار دے دے اس کے ذاتی اوصاف کی بنا پر، اس کے شخصی خصائص کی بنا پر، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور یا پہلے بھی ہوتا آیا کہ الیکشن کمیشن ہے یا کوئی ادارہ ہے وہ کچھ ضابطے متعین کر دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر انتخابات سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے، تو کیا یہ عوام کے حق پر قدغن نہیں ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ قانون جس کو آپ کہتے ہیں اس کی بنیاد ہمیشہ منفی ہوتی ہے. یعنی آپ اگر کسی چیز کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس میں کیا خرابی اور کیا برائی ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ فلاں آدمی اس کا اہل نہیں ہے تو آپ یہی کہیں گے نا کہ اس نے فلاں جرم کا ارتکاب کیا ہے، فلاں غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اس جرم کو ثابت ہونا چاہیے. اس وجہ سے قانون کے دائرے میں تو صرف وہی چیزیں آئیں گی جن میں آپ متعین طور پر بتا سکیں کہ یہ شخص چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، کوئی چیز جو بھی آپ کے ہیں. یعنی پاکستان میں ایک تعزیرات کا مجموعہ ہے، اس میں ثبت کر دیجئے کہ فلاں فلاں جرائم قابل دست اندازی پولیس ہے، یا ان جرائم پر سزا دی جا سکتی ہے. اس طرح کے کسی جرم کا اگر کسی نے ارتکاب کیا ہے تو آپ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر یا عدالت کا کوئی ذمہ دار شخص اس کا فیصلہ کر دے. اس لیے کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں متعین طور پر ہمارے پاس عدالت کا فیصلہ موجود ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ محض اتہام ہے، اور اتہام کی بنیاد پر کسی شخص کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بدکاری ایک بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اسلامی شریعت میں۔ بدکاری کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 گواہ بھی آپ نے پیش کر دیے ہیں تب بھی جرم ثابت نہیں ہوا، یعنی 4 گواہ لائیے، اس کے بعد آپ کے اتہام کو وزن دیا جائے گا، اس کے بعد بھی اس شخص کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے۔ تو یہ معاملہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ اگر کہیں گے کہ فلاں آدمی فلاں گناہ میں ملوث ہے تو یہ آپ کی طرف سے تہمت ہوگی، الزام ہوگا، اس الزام کو کیا 5 دن میں 10 دن میں 20 دن میں ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا کوئی الزام پہلے سے موجود تھا تو پھر اس کو عدالت میں جانا چاہیے تھا، اس کو ثابت ہونا چاہیے تھا۔ تو صرف ایسی چیزیں جن کو آپ تعزیرات پاکستان میں جرم قرار دیں، ان جرائم کے بارے میں کسی عدالت میں مقدمہ ہوا اور پھر وہ جرم ثابت ہو گیا، عدالت کی مہر اس پر لگ گئی، اس طرح کے لوگوں کو روکنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے، خواہ انہوں نے خزانے کو لوٹا ہے، خواہ کوئی کرپشن کی ہے، یا اس نوعیت کے کسی اور جرم کا ارتکاب کیا، آپ ان جرائم کی فہرست بیان کر دیجئے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں۔ لیکن یہ بات کہ فلاں آدمی صادق ہے، فلاں آدمی امین ہے، فلاں بڑی اچھی شہرت کا مالک ہے، اس میں چند افراد کے ہاتھ میں فیصلہ کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ اس میں پھر فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہوگا جن کو حق کے تقرر دیا گیا ہے، اور وہ پاکستان کے عوام ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کیا کریں؟ آپ یہ کریں کہ ان کے پاس جائیں اور ان کو رہنمائی دیں، ان کے شعور کو بلند کریں، انہیں بتائیں کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے وقت ان ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ وہ یہاں ہمارا آپ کا فرض ایک دائی کا، ایک مذکر کا فرض ہے، اس سے زائد ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جن کے پاس حق کے تقرر ہے فیصلہ انہی کو کرنا ہے۔ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ اگر جرائم کے معاملے میں کوئی چیز متعین طور پر معلوم ہے تو اس کو قانون کے حوالے کر دیجئے، یعنی قانون کی حکمرانی تو ہر حال میں قائم رہنی چاہیے، اور اگر ایک عمومی تاثر ہے تو اس کا فیصلہ عوام کریں گے۔
خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ووٹ دیتے وقت ایک آدمی کو پارٹی کے منشور کو دیکھنا چاہیے یا اپنے حلقے میں جو امیدوار اس کے سامنے کھڑا ہے اس کی شخصی صلاحیتوں کو، اس کے خصائص کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی پارٹی کا منشور آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کے حلقے میں جو اس پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے وہ اس صلاحیت کا مالک نہیں ہوتا، تو ایسے موقع کے اوپر کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟
اس میں جو فیصلہ کن چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہمارے ہاں جو نظام اس وقت قائم ہے، یعنی یہ فیصلہ تو ہمیں ابھی کرنا ہے نا، نظام کو ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو نظام اس وقت قائم ہے اس میں پارلیمنٹ میں فیصلوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے فیصلوں میں فرد بحیثیت فرد اپنا کردار ادا کرتا ہے یا پارٹی بحیثیت پارٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ یہ بنیاد ہے۔ تو اگر پارٹی بحیثیت پارٹی کے اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو پھر یہ فیصلہ فرد کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی نے ایک موقع کے اوپر غالباً اسی تناظر میں کہا تھا کہ کنونشن لیگ میں کسی فرشتے کو بھی کھڑا کر دیا جائے تو ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ جس وقت پارٹی کی بنیاد پر آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پارٹی کی بنیاد پر آپ وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں، پارٹی کی بنیاد پر آپ مختلف بل پیش کرتے ہیں اور ان کو منظور کراتے ہیں، تو پھر بحیثیت مجموعی پارٹی کو دیکھا جائے گا، اس کی لیڈرشپ کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، ان کا پچھلا ریکارڈ کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اور اس میں آپ کسی یوٹوپیا میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتے، یہ اسی دنیا میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت میدان میں ہیں ان میں زیادہ بہتر کون سے لوگ ہیں۔
آپ نے پارلیمانی نظام کی بات کی اور بتایا کہ اس کے اندر اصل میں بحیثیت جماعت فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، بحیثیت فرد نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہمارے ملک کے اندر بعض دانشور اور کچھ سیاسی جماعتیں متناسب نمائندگی کے نظام کا مطالبہ کرتی آئی ہیں، آپ کی نظر میں پاکستان کے سماجی پس منظر میں کون سا جمہوری نظام زیادہ اچھا ہے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اصول کے لحاظ سے ہمیں لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے، اس اعتماد میں فیصلہ کن چیز ان کی اکثریت کی رائے ہے، یہ مسلمات ہیں، ان پر جمہوریت قائم ہے۔ امرہم شورہ بینہم کا تقاضا بھی یہی ہے۔ میں اپنی تصنیفات میں بیان کر چکا ہوں کہ امرہم شورہ بینہم کا جملہ ہی اپنی ساخت کے لحاظ سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جانی ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ اس وقت جو نظام قائم ہے، یعنی کانسٹیٹیوئنسی میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ایک حلقہ انتخاب میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، چار پانچ دس لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے جو زیادہ ووٹ لے لیتا ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جن دو آدمیوں کو پہلے اور دوسرے نمبر پر ووٹ ملے ہیں ان کے مابین پھر انتخاب کرا کے 51% کا فیصلہ کر لیا جائے۔ یہ طریقہ بھی دنیا میں بہت سے ممالک میں رائج ہے۔ متناسب نمائندگی کا طریقہ بھی بعض ملکوں میں اختیار کیا گیا ہے۔ متناسب نمائندگی میں ایک خوبی ہے اور ایک خامی ہے۔ خوبی اس میں یہ ہے کہ اس میں نمائندگی ہر لحاظ سے ہو جاتی، یعنی ٹھیک ٹھیک وہ ووٹ شمار ہو جاتے ہیں جو کسی بھی پارٹی کو ملے ہیں، اور اس کے لحاظ سے وہ اپنے لوگ منتخب کر لیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا انتخاب، یعنی جو ایک توازن پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف پارٹی دوسری جانب لوگوں کا انتخاب، یہ دوسری چیز کم و بیش فرد کے حق میں ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اب پارٹی کے رحم و کرم پر ہے یا اس کی صوابدید پر ہے، اچھے لفظوں میں آپ اگر ادا کرنا چاہیں کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں، تو پارٹیوں کے اندر ایک طرح کی آمریت کا اس سے اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں اس بات کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی باقاعدہ حکومت بنی نہ سکے، یعنی واضح اکثریت کسی کے پاس نہ ہو، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں لوگ بٹ جائیں۔ پھر گروہوں کی بنیادیں بھی ظاہر ہے کسی سوسائٹی کے سماجی حالات میں ہوتی ہیں، تو اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ فرقوں کی بنیاد پر، لسانی عصبیتوں کی بنیاد کے اوپر لوگ ووٹ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ جو متناسب نمائندگی کے بارے میں تردد میں مبتلا کرتے ہیں۔ میرا احساس یہ ہے کہ ان سارے طریقوں کا کوئی اچھا امتزاج تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس میں بہتری کا سفر جاری رہتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے تجربات ہو چکے ہیں، ان تجربات سے فائدہ اٹھا کر آپ کوئی بہتر طریقہ اپنے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت بہرحال جو طریقہ رائج ہے اور قانون کے مطابق، آئین کی روح سے جس کے مطابق انتخابات ہو رہے ہیں، ہمیں اسی میں حصہ لینا ہے اور اپنا فرض ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ بہتری کا سفر پارلیمنٹ میں جاری رہنا چاہیے۔ پارلیمنٹ ہوتی اس لیے ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لے، سماج کا جائزہ لے، سماج میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لے، اقدار کی تعین میں جو سماجی اخلاقیات پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھے، اور ان کو سامنے رکھ کر بہتری پیدا کرتی رہے۔ اگر آپ رجحان ہی پوچھنا چاہیں تو میرا احساس یہ ہے کہ اگر ہم 51% کا نظام اختیار کر لیں تو شاید ہمارے یہاں نسبتاً بہتر لوگ آ جائیں گے۔
عام سر، اس وقت ایک عام آدمی اس فکر میں ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے، پاکستان کے اہم مسائل کیا ہیں، آپ ان کی نشاندہی فرمائیں اور یہ بیان فرمائیں کہ کوئی عام آدمی سیاسی پارٹیوں کے منشور کو کس زاویے سے دیکھ کر درست فیصلے کی طرف جا سکتا ہے۔
پاکستان کے ایک ظاہری مسائل ہیں اور ایک باطنی مسائل ہیں۔ ظاہری مسائل تو ہر آدمی اس وقت بیان کر رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، گیس نہیں آ رہی ہے، دہشت گردی ہے، امن و امان ختم ہو چکا ہے، معیشت بالکل برباد ہو رہی ہے۔ ان سب عوامل نے مل کر یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کی گاڑی کو روک کر رکھ دیا ہے۔ کرپشن ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ کرپشن اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر ترقی کا اب کوئی خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سیاستدان گنوا رہے ہیں۔ یہ میری دلچسپی کا زیادہ موضوع اس لیے نہیں ہے کہ میرے خیال کے مطابق ہمارا میڈیا، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے رہنما دانشور یہ سب چیزیں بیان کر رہے ہیں، میں ان کی نفی نہیں کر رہا، لیکن یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ میرے نزدیک زیادہ اہم باطنی چیزیں ہیں۔ باطنی چیزوں سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان بہرحال اپنا ایک سماج رکھتا ہے، وہ کچھ اقدار پر مبنی ہے، اس سماج کی تشکیل کا عمل بھی جاری ہے۔ پاکستان اپنی ایک تاریخ بھی رکھتا ہے، اور پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں وہ اپنی مذہبی ثقافتی روایات بھی رکھتے ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کے بارے میں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ان کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز ہمارا نظام تعلیم ہے۔ بدقسمتی ہے کہ یہاں اردو اور انگریزی میڈیم، مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق پر نظام قائم ہے، تو یکساں نظام تعلیم میرے نزدیک مسئلہ نمبر ایک ہے۔ اس کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے 12 سال کی تعلیم جو معاشرہ دیتا ہے، پہلے 12 سال کی تعلیم کے بعد انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، کسی خاص شعبے کو اختیار کرنا ہے یا نہیں اختیار کرنا۔ 12 سال کی جو تعلیم ہے یہ براڈ بیس ہوتی ہے، اور یہ وہ تعلیم ہے کہ جس کا نظام یکساں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی قوم کو بنانا چاہتے ہیں، کسی معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ مذہبی، غیر مذہبی، اردو، انگریزی اور فلاں فلاں کی تفریق پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک نظام تعلیم ہر حال میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہماری مساجد ہے۔ اسلامی قانون کی روح سے جامع مساجد ریاست کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ میرے پاس یہ وقت نہیں ہے اور نہ شاید نشست میں یہ موضوع ہے کہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں، لیکن اس سے جو فساد پیدا ہوا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد ایک اجتماعی ادارہ ہے، یہ آپ فرقوں کے سپرد نہیں کر سکتے، گروہوں کے سپرد نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے، اس کو ہر حال میں اسٹیٹ کے کنٹرول میں آنا چاہیے۔ جامع مسجد اور جمعہ کا ممبر اسلامی قانون کی روح سے ریاست کا حق ہے۔ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی مسجدوں کے ایک بہت بڑے پلیٹ فارم کو فرقہ پرست لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے، اور وہ انتہا پسندی پیدا کریں گے جس کا ہم اس وقت ماتم کر رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس پر کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس خدا کی شریعت ہے، اس شریعت کے معاملے میں بھی خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کی بہت سی تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں، بہت سے قوانین اسلامی شریعت کے حوالے سے اس وقت تعزیرات کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں۔ ہر پارٹی کو سامنے آنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ان قوانین میں کیا خامی ہے۔ یہ قوانین جس مذہبی فکر پر بنے ہیں میرے نزدیک وہ دور حاضر میں ارریلیونٹ ہو چکا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو براہ راست سامنے رکھ کر قانون سازی کی ضرورت ہے، اور پاکستان جس وقت بنایا جا رہا تھا یا اس کی تحریک چل رہی تھی اس وقت یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں اس کو موضوع بنایا اور توجہ دلائی کہ ہمارے مذہبی فکر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دور حاضر کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اصل دین کو سامنے رکھ کر قانون سازی کا نیا تصور پیدا کیا جائے۔ یہ کام جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو ایک اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے۔ چوتھا مسئلہ جو ہے زبان ہے، ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پاکستان کی زبان کیا ہے، ہماری سرکاری زبان کیا ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس معاملے میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس نے ہماری نسلوں کو منتشر کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ زبان محض ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہوتا، اس سے قومی وحدت پیدا ہوتی ہے، قوم کا حافظہ آپ کے حاضر سے متعلق ہوتا ہے، آپ کا ماضی آپ کا حال بنتا ہے۔ یہ جب ہم بولتے ہیں کہ عربی زبان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 صدیوں کی تاریخ اس کے ساتھ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فارسی زبان تو 9 صدیوں کی تاریخ، ادب، فلسفہ، حکمت، یہ سب اس کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہے۔ اردو زبان بھی کم و بیش 3 صدیاں گزار چکی ہے۔ اس طرح یہ بالکل درست ہے کہ سائنس کی کوئی زبان نہیں لیکن انگریزی سائنس کی زبان بن چکی ہے۔ یہ بھی بالکل درست ہے کہ اسلام کی کوئی زبان نہیں لیکن عربی، فارسی، اردو اسلام کی زبانیں بن چکی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ آج زبان تبدیل کر دیں یا زبان کا صحیح ذوق پیدا نہ کریں یا اردو زبان سے مثال کے طور پر ہمارے بچے واقف نہ ہوں تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ شبلی سے واقف نہیں ہیں، آپ حالی سے واقف نہیں ہیں، آپ غالب سے واقف نہیں ہیں، آپ اقبال سے واقف نہیں ہیں، آپ امین احسن سے واقف نہیں ہیں، آپ اللہ مودودی سے واقف نہیں ہیں، آپ جلیل القدر علماء کی تحریروں سے، ان کی تلمیحات سے، ان کی تشبیہات، استعارات، ان کے طرز گفتگو، ان کے اسالیب، ہر چیز سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ اور آخری اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس سوسائٹی کو اخلاقی تطہیر کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ ہونا چاہیے ہمارے لیڈروں کا، ہمارے دانشوروں کا، ہمارے علماء کا۔ اس وقت ہم اخلاقی لحاظ سے جس پستی میں گر چکے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم فریب دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے لیڈر، عام لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ یعنی عام آدمی کے ساتھ آپ معاملہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا بازار میں، منڈی میں، دفتر میں بہت کم کہیں روشنی کی کوئی کرن نظر آئے گی۔ زیادہ تر لوگ بے تکلف ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جو ہمارے ہاں بڑے اخلاقی جرم سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کے لیے ایک اخلاقی تحریک کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کی تطہیر کریں، ان کو بتائیں کہ انسان کا اصلی شرف اور امتیاز اس کے اخلاقی وجود سے۔
یہ جس پہلو کا آپ نے سب سے آخر میں ذکر کیا اسی کے تناظر میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاسی تاریخ میں انتخابی مہم کے دوران امیدوار ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، ان کے ایپ کی کھوج لگاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کی پوشیدہ اوصاف کو بیان کرتے ہیں، اور توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ کسی لیڈر کی زندگی وہ عام آدمی کی زندگی نہیں ہوتی، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی لیڈر کی زندگی میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو کیا دین ہمیں اخلاقی لحاظ سے یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کی زندگی کے ان اوصاف کی کھوج لگائیں؟
عام آدمی کے معاملے میں تو ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ نہ ہمیں غیبت کرنی ہے، نہ چگلی کھانی ہے، نہ تجسس کرنا ہے، اس میں اگر کوئی غلطی بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس پر پردہ ڈال دینا ہے. لیکن جس وقت کوئی شخص اپنے آپ کو کسی ذمہ داری کے لیے پیش کر دیتا ہے تو پھر یہ تحفظ اس کو حاصل نہیں رہتا. ہماری تاریخ میں یہ معاملہ اس وقت زیر بحث آیا تھا جب کچھ لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایات بیان کرنا شروع کی. تو اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ روایات بیان کر رہے ہیں ان کی سیرت و کردار میں اگر کوئی خامی نظر آ رہی ہے تو اس کا کیا کیا جائے. تو محدثین نے بالکل درست فیصلہ کیا کہ جب انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کریں گے تو ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے یہ کیسے لوگ ہیں. یہی صورتحال رہنماؤں کی ہوتی ہے. کوئی شخص اگر اپنے آپ کو ایک لیڈر کی حیثیت سے پیش کرتا ہے, کوئی آدمی عالم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے, تو پھر اس کی زندگی پبلک ہوتی ہے. اس میں ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ تنقید کرے, لوگوں کو بتائے. البتہ یہ تنقید بالکل ٹھیک ہونی چاہیے, پوری ذمہ داری سے ہونی چاہیے, پوری تحقیق سے ہونی چاہیے. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر آپ سے اس کا ثبوت پوچھا جائے تو آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. یہ اگر چیز ہے تو آپ کا فرض ہے, یعنی صرف حق نہیں ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو لیڈرشپ کے لیے پیش کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں ملک و ملت کا نظم چلاؤں گا, وہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے اس کا اہل نہیں.
ہم سب عہد جدید میں ذرائع ابلاغ کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور میڈیا بہت فعال ہے, آزاد ہے. یہ فرمائیے گا کہ میڈیا کی ذمہ داری کیا ایک آئینہ ہے جو صرف معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا عکس دکھائے, یا پھر میڈیا ایک رائے ساز ادارہ ہے؟ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے؟
اخبارات نکالے گئے تو اخبارات میں تین حصے ہوتے تھے, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ صحافت کی پوری تاریخ ہے. ایک یہ کہ اس کو خبر دینی ہے. خبر کے معاملے میں تو یہ بالکل یعنی ایک قطعی اصول ہے کہ وہ بے کم و کاست مین و ان ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے ہے. خبر دینے میں آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے, یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اطلاع بہم پہنچائیں, وہ آپ کو بالکل درست پہنچانی چاہیے, ایک حصہ. دوسرے یہ کہ اخبار کے ذریعے سے آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے اپنا فکر پیش کریں, اس لیے کہ معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, حکیم ہوتے ہیں, جن کے خیالات سے سوسائٹی کو استفادہ کرنا چاہیے. اس میں مختلف نقطۂ نظر ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے سامنے آنا چاہیے. تو ادارتی صفحے میں لوگ کالم لکھتے تھے, لوگ اپنی آراء پیش کرتے تھے, لوگ مباحثے میں شریک ہوتے تھے, یہ چیز ہمیشہ رہی. تیسری چیز یہ تھی کہ اخبار اداریہ لکھتا تھا, یہ اس کی رائے ہوتی تھی. میرے نزدیک خواہ پرنٹ میڈیا ہو, ایسے اخبارات نکلتے تھے یا رسالے نکلتے تھے, یا آپ الیکٹرانک میڈیا ہو یا آپ کا یہ جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ان سب میں بھی یہی تینوں چیزیں ہونی چاہیے, اور اسی تصریح کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی خبر خبر کے طور پر سامنے آنی چاہیے, اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. اگر کوئی رپورٹر ہیں تو ان کو بھی پوری دیانتداری کے ساتھ لوگوں کو بتانا چاہیے کیا ہوا ہے, کس پس منظر میں ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس میں وہ تحقیقات بھی کرتے ہیں, اور بعض موقعوں پر تحقیقاتی رپورٹیں غیر معمولی طریقے سے معاشرے کے سامنے حقائق لانے کا سبب بنتی ہیں. اس میں دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے افکار خیالات پیش کریں. سوسائٹی میں زندگی رہتی ہے, اور معاشرے کے اندر جو کچھ خدا پیدا کر رہا ہوتا ہے, اعلیٰ درجے کے لوگ, وہ سامنے آتے ہیں. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی غلط قسم کے لوگ بھی موجود ہیں معاشرے کے اندر, تو وہ بھی بالکل برہنہ ہو جاتے ہیں. یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا علم کیا ہے, ان کی سیرت کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, ان کا ذوق کیا ہے, ان کے اخلاقی معاملات کیسے ہیں. اور پھر ہر میڈیا گروپ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہے تو اداریے میں بیان کرے, یعنی جیسے اخبار میں بیان کیا جاتا تھا. تو میرے نزدیک یہ تینوں چیزوں کا امتزاج ہونا چاہیے. اب اس کو خلط ملط سا کیا جا رہا ہے, اگر اس کو آپ الگ الگ کر لیں تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا.
ہاں سب, انتخابات میں لازمی ایک پارٹی کو جیتنا ہوتا ہے اور ایک پارٹی اس میں ہارتی ہے. جو پارٹی ہار جاتی ہے اس کے سپورٹرز اور ووٹرز, ان میں یقیناً رنج اور حزن پایا جاتا ہے. کبھی کبھی ان کا غم غصے میں تبدیل ہو کر ان کو مشتعل کر دیتا ہے. ہار قبول کرنا ایک مشکل کام ہے. کیا چیز پیش نظر رہنی چاہیے انسان جب کسی میدان میں ہار جائے تو؟
یہ بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق تو اس معاملے میں ہار اور جیت کے الفاظ ہی موضوع نہیں ہیں. یہ کوئی کھیل نہیں ہے جو ہم کھیلنے جا رہے ہیں, اس میں ہار جیت ہوتی ہے, اور اس کو شاید ہار جیت ہی سے تعبیر کرنا چاہیے. یہاں لوگوں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا ہے, لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کو قبول کرتے ہیں. دیانتداری کے ساتھ جس کو وہ قبول کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا. آگے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں آئی. اگر آپ مذہب کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. یعنی منصب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کا حریص ہو کے رہ جائے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ کسی منصب کے حریص ہیں ان کو ہم منصب دیں گے ہی نہیں. تو میں اس کو یہاں تک تو نہیں لے جاتا کہ آپ پارٹی نہیں بنا سکتے, آپ امیدوار کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے. یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ اس نے ہار جیت کا مسئلہ بنا لیا آپ نے, تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ آپ حریص ہیں اس منصب کے. یعنی آپ محض اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش نہیں کر رہے بلکہ آپ کے اندر اس منصب کی حرص ہے. اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. میرے نزدیک تو دو ہی کام ہیں جو اس کے بعد کیے جا سکتے ہیں. آپ جو شخص کامیاب ہوا ہے اس کو مبارک دیجئے, اسے کہیے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا, لوگوں نے تمہارا انتخاب کیا, اپنی ذمہ داری پوری کرو, ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, اس کے لیے دعا کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے اس ذمہ داری سے آپ کو سبکدوش رکھا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں تو دوبارہ پیش کر دیجئے لوگوں کے سامنے. یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے. اس میں رد عمل کا اظہار کرنا, غم و غصے کا اظہار کرنا, دوسروں پر الزام لگانا, توڑ پھوڑ کرنا, ملک و قوم کے لیے کوئی مسائل پیدا کرنا, تو میرے نزدیک بدترین نوعیت کا فساد ہے. اس سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے.
ویسے ہمارے معاشرے میں بعض دینی تعبیرات ایسی موجود ہیں جو جمہوریت کو مذہب سے متصادم قرار دیتی ہیں, اور موجودہ تناظر میں اگر میں یہ کہوں کہ انتخابات سے قبل کچھ اسی طرح کے مکاتب فکر نے انتخابات کو روکنے کی دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ کچھ مخصوص پارٹیوں کو نشانہ بنایا جائے گا, اور ہمارے علم میں ہے کہ حالیہ دنوں میں کئی انتخابی مراکز پر حملے ہوئے جہاں پر بے گناہ لوگ مارے گئے, تو کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ بزور بازو وہ اپنی دینی تعبیر کو کسی اور کے اوپر مسلط کر دے؟
پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا میں نے اس کے جواب میں یہ عرض کر دیا تھا کہ حکمرانوں کے تقرر کا حق یا خدا کے پاس ہے یا لوگوں کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اس کی دلیل پیش کرنی چاہیے. علم و عقل میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ کی کتاب میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کریں, اور ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی رائے کے خلاف کوئی شخص مسلط نہ ہونے پائے. یہ صرف قرآن مجیدی کی بات نہیں ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا. چنانچہ آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میرے بعد قریش کو حکمرانی دی جائے گی تو اس کی دلیل دی. آپ نے یہ فرمایا کہ الناس تبعون لقریش, مسلم ہم لمسلم ہم و کافر ہم لکافر ہم. میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد قریشی کو حاصل ہے. تو دین میں یہ بات بالکل طے کر دی گئی کہ یہ لوگوں کا اعتماد ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ لوگ سقیفہ بنی سائدہ کے واقعے کو مثال بنا کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو وہ مشہور خطبہ دیا جو بخاری میں نقل ہو گیا ہے, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ فرمایا کہ لا خلافت الا مشورت من المسلمین, مسلمانوں کی رائے کے خلاف کسی خلافت کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر مزید یہ کہا کہ اگر مسلمان فیصلہ کر کے کسی نظم پر مشتمع ہو جاتے ہیں اور کوئی شخص اس کے خلاف اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو تغیرتن یقتلا, یعنی وہ دونوں جو پیش کرتا ہے اور جو اس کے پیچھے چلتا ہے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے. اس کو فساد قرار دے دیا گیا. اس لیے میرے نزدیک تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے خلاف بھی بغاوت کر رہے ہیں, اللہ کے پیغمبر کے خلاف بھی بغاوت کر رہے ہیں, اور اسلامی قانون کی روح سے فساد کا ارتکاب کر رہے ہیں. ان کو یہ حق نہ خدا نے دیا ہے, نہ خدا کے پیغمبر نے دیا ہے, نہ علم و عقل نے دیا ہے, کسی چیز نے بھی نہیں دیا. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی خاص تعبیر ہے جس کے مطابق نظم حکومت چلنا چاہیے تو لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں, کیونکہ ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم کسی چیز کو لوگوں پر مسلط کر دیں. لوگ ان کی رائے کو قبول کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. حق کے تقرر یا خدا کے پاس ہے یا لوگوں کے پاس ہے, کسی تیسرے کے پاس اس کے ہونے کے لیے کوئی دلیل ہو تو حضرت اکرم پیش فرمائیے.
ہم سب آخری سوال یہ کہ کیا آپ پاکستان کے مسائل کا حل انتخابات ہی کو سمجھتے ہیں, اور انتخابات کے بعد کیا آپ کو امید ہے کہ پاکستان کے حالات میں کوئی بہتری آئے گی؟
کسی بھی معاشرے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں میری آپ کی ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے کہ بہتری آئے, معاشرہ ارتقاء کے مراحل طے کرے, وہ پسماندگی سے نکلے اور ترقی کی طرف جائے, اس میں لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا ہوں, اس میں ایک اچھا نظام ہو, اس میں حکومت ایسی ہو جو لوگوں کو امن دے سکے, آشتی دے سکے, اور ان کے لیے فلاح و بہبود کے منصوبے بنا سکے, ان کی تعلیم اور ان کی صحت اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے معاملے میں ایک اچھا نظم قائم کر سکے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تین قوتیں ہمیشہ ہر معاشرے میں کام کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے ہاں کون لوگ ہیں جو نظم حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، وہ انتخابات سے فیصلہ ہوتا ہے، تو ایک بڑا عامل یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو ادارے بنائے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بیوروکریسی ہے، ظاہر ریاست ان کے ذریعے سے کام کرتی ہے، ہماری فوج ہے، ہماری عدلیہ ہے، ان کو آپ نے کس طریقے سے منظم کیا ہے؟ اگر آپ نے ان کی تربیت کا اچھا اہتمام کیا ہے، ان کی تنظیم اچھی کی ہے، ان کے لیے اچھے آداب قائم کیے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دوسرا ستون بھی پھر اس عمارت کو قائم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تیسری چیز، سوسائٹی کے دانشور علماء ہوتے ہیں، یعنی وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کے پاس کیا پروگرام ہے، وہ سوسائٹی کے مسائل کو کیسے سمجھتے ہیں، وہ کس طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو معاشرے کی تعمیر کے یہ تین بڑے عوامل ہیں، تو ان تینوں بڑے عوامل کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات ہی ہو جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انتخابات ان عوامل میں سے ایک بڑا عامل ہے، تو میرے نزدیک چونکہ ایک بڑا عامل ہے اس وجہ سے اس کی اہمیت تو ہے، لیکن باقی دونوں عوامل کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
مطلب یہ ہے تو شخصی انتخاب، اور ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ آخری دن کرے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ پاکستان میں ہوں تو موجودہ تناظر میں کس پارٹی کو ووٹ دیں گے؟
دیکھیے، میری ایک منصبی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دین کا تھوڑا بہت دیا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ایک پروفیشنل ایتھکس رکھتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ مریض کے احوال کے بارے میں کوئی رائے نہ دے، یہی ذمہ داری میری بھی ہے۔ مجھے سب کو دین بتانا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی، مسلم لیگ کے لوگوں کو بھی، جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی۔ اس وجہ سے میرے نزدیک یہ موضوع نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں رائے دوں۔ البتہ میں آپ کو چند اصول بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بحثیت مجموعی جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے وہ کس کا بہتر ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے حق میں ہم رائے دے رہے ہیں کیا وہ کوئی تجربہ رکھتے ہیں یا محض خواب دکھا رہے ہیں، یہ دوسری چیز بھی ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اور تیسرے یہ کہ حقائق کی زمین پر کھڑے ہو کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر ان تین چیزوں کا آپ لحاظ کریں تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس وقت کچھ فرشتے ہیں اور کچھ شیاطین ہیں، ہر پارٹی میں، ہر جماعت میں اس کی تاریخ کو سامنے رکھیں، اس کے منشور کو سامنے رکھیں، آپ کو کچھ خامیاں نظر آئیں گی، کچھ خوبیاں نظر آئیں گی۔ تو بحثیت مجموعی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس عزم جزم کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہاں ایک مستحکم حکومت بن سکے۔ اگر معاملہ یہ ہو گیا کہ دس دس بیس بیس نشستیں لے کے لوگ آ گئے تو شاید استحکام حاصل نہیں ہو سکے۔
بہت شکریہ غامدی صاحب۔